معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاصله فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بحمد اللہ تعالی 1445 ہجری کے شعبان المعظم کی یہ آخری ایام جس میں میں اور آپ موجود ہیں، لیلۃ البراء نصف شعبان المعظم کو ہم پا چکے ہیں اور نصف شعبان المعظم سے ہمارا سفر اب اس مقدس اور مبارک مہینے کے لیے موجود ہے جو عظمتوں والا، کرامتوں والا، نیکیوں والا، مغفرتوں والا، رحمت و غفران والا مہینہ ہے۔ یہ 15 دن ہمارے تزکیے کے دن ہیں، اپنی فکر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہر قسم کے ممنوع اور غیر اخلاق اور بد تہذیبی اور غیر اسلامی چلن سے اپنے آپ کو پاک کر کے استقبال رمضان کے لیے صرف اپنے ظاہر ہی کو نہیں بلکہ اپنی فکر کو اور اپنے ذہن کو خشیت الہی، محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعز اسمہ اور اسلامی جو اخلاق و آداب ہیں جس میں اپنے خونی رشتوں کا لحاظ و خیال، ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کا لحاظ و خیال، تولنے میں، بیچنے میں، خریدنے میں اعتدال و عدل کا لحاظ، بولنے میں سچائی کا لحاظ، دیکھنے میں حیا کا لحاظ، یہ تمام چیزیں تو پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں انسانیت کے قریب کر دیتی ہے اور زندگی کا حقیقی سکون عطا فرماتی ہے، لیکن بالخصوص جو مبارک و مقدس مہینہ ہمارے سامنے اپنے بازو کرامت کو کشادہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں اپنی آغوش رحمت لینے کے لیے وہ تیار ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ وہ ہمیں قبول کرے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ، کیونکہ جمعے کے دن الحمدللہ ترتیب کے ساتھ درس قرآن ہوتا ہے اور قرآن کریم کے مختلف مضامین کا ایک مطالعہ ہوتا ہے اور قرآن کریم سے اپنے رشتے کو گہرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی وہ سچی کتاب، لا ریب کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، اصل ہدایت کی کتاب، اپنے آپ کو اس سے قریب کرنے کے لیے جمعے کے دن مختلف آیات اور مختلف صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جمعے میں شریک ہوتے ہیں تو اس بات کو جانتے ہیں، آج سورۃ البقرہ جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 183 کو ہم نے پڑھا ہے، جو ان موضوعات کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ رب العالمین جل والا نے جان اور نفس کی توفیق عطا فرمائی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ، تو پھر آنے والے دروس کے اندر اس آیت اور ان آیات میں پوشیدہ جو خزانے ہیں ہمارے ایمان کے لیے، جو مفید منافع ہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ العزیز جو اکابر نے یہاں سے کشید کیے ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت پائیں گے۔ آج صرف گویا کہ کچھ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں اور ارشاد، کیونکہ آج روزے کے حوالے سے چند بنیادی بات ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ میرا اور آپ کا درس ہے اور پوری دنیا سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں جو موجود ہیں۔ ہم نے گھر جا کر قرآن کریم کی اس آیت کو نکال کر آج ہی سے تیاری شروع کرنی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 183 ہے، 184 ہے، 185 ہے، یہ ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے لیے کنز الایمان شریف اٹھائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے اور اس کے حواشی کے اندر سعد الفاظل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، امام المفسرین عمدۃ المتکلمین قدس اسر العزیز نے جو ان آیات کے مفہوم و مفاہم کو سمجھایا ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، جس جگہ پر آپ کو دقت یا پریشانی ہو تو پھر علماء سے مراجعات کریں، اور جو گویا کہ سادہ ذہن کے لوگ ہیں پہلے وہ ہماری گفتگو کو سن لیں، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر اپنے مطالعے کو بڑھائیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو دیگر چیزوں میں مبتلا ہونے کی بجائے، یعنی سوشل میڈیا پر غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے کی بجائے، جو ممنوع ہے وہ ہمیشہ ممنوع ہے، لیکن اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑنا ہے، تلاوت قرآن، تراویح، تلاوت کے ساتھ ساتھ دروس قرآن، جہاں پر علماء قرآن کے معنی و مفاہیم کو ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو مساجد اور قرآن کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جس قدر ہماری زندگیوں میں اندھیرے اور ظلمت ہے، اس کا علاج قرآن کریم ہے۔ قرآن روحانی سکون ہے، تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے تو اس کی ذہنی پریشانیاں، مشکلات کو باقاعدہ طور پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ حل ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ذہن پر پریشر ہے وہ ریلیز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود تلاوت قرآن کرنے والا محسوس کرتا ہے، ایسے کہ جیسے وہ پیدا ہوا ہے، جیسے بہت پرسکون نیند گزارنے کے بعد وہ مکمل فریش ہو چکا ہے۔ لیکن تلاوت کتنی ہے اس کی قید نہ لگائیں، بس پڑھتے رہیے۔ ہم قید لگا لیتے ہیں تو پھر اس حد کو مکمل کرنے پر ساری توجہ ہو جاتی ہے، اس حد کی طرف نہ جائیں، بس تلاوت کریں۔ چاہیے یہ کہ قرآن مجید رمضان شریف میں کئی دفعہ ختم ہو، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے اس تعداد کو مکمل کرنا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ براہ راست تلاوت کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جس جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اترا، جس کو حضور نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا۔ ہماری زبان ان کلمات کا تلفظ کر رہی ہے جو الفاظ دہن مصطفیٰ سے صادر ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک دم اسپرچول اور جو ہے وہ روحانی اعتبار سے آپ اس کو مکمل طور پر ایک سکون پائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے۔ تو یہ رمضان شریف جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اب آئیے جو مسائل ہیں، آج تو ہم مسائل نہیں ذکر کر پائیں گے، کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ روزہ میں اور آپ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن ہم پر یہ فرض ہے کہ روزے کے مسائل کو جانیں۔ روزہ رکھ کر اگر روزے کے مسائل کو نہ جانیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز پڑھ کر نماز کے مسائل کو نہ جانیں تو یہ بھی گناہ ہے، حج کر کے حج کے مسائل کو نہ جانے یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ضروری معاملات کا علم رکھتے ہیں، تو اتنی بنیادی عبادت جو ہم ادا کر رہے ہیں نماز میں، ضروری ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرضیت کا درجہ رکھتی ہیں، کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو سرے سے نماز ہی باطل ہے، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو نماز میں واجب کا درجہ رکھتی ہیں، کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے اور وہ اجر سے خالی۔ یہ دو چیزیں خصوصاً جو فرض اور واجب، اس کا جاننا تو ہر ایک پر لازم ہے نماز پڑھنے کے باوجود۔ اسی طرح روزے کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کن احتیاط کا نام ہے، کیا چیزیں ہیں اگر وہ کر لی جائیں تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کر لی جائے تو روزہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہر نمازی کو، ہر روزے دار کو جاننا ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو یہ عبادت کرے گا اسے جاننا ضروری ہے۔ اور آج تو علم کی اپروچ بہت آسان ہے، علماء دروس دیتے ہیں، نیٹ پر علماء اہل سنہ کے تفصیلی دروس موجود ہیں، جس کو آپ دیکھ کر مسائل کو پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے تو زبانی سن لیجئے، لیکن یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو یہ میرا روزہ ہے، نہیں، یہ گویا کہ روح روزہ کے خلاف ہے، یہ تو صرف منہ بند ہوا ہے، معدہ بند ہوا ہے، لیکن روزہ جو تقوی کے مقام پر لینا جانا چاہتا ہے اور باطن کو صاف کرنا چاہتا ہے، پورے سال کی بدعملی اور غلط فکر اور غلط رجحانات اور خیالات نے ہمارے دلوں کو گندا کر دیا ہے، دماغوں کو گندا کر دیا ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ آگے اس پر جو تھوڑا وقت ہوگا ذکر کریں گے، یہاں صرف ہم ایک نقشہ ذکر کر رہے ہیں مختصر انداز میں، تاکہ قرآن کے مطالعے کے لیے ہماری طبیعتیں تازہ ہو جائیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ گویا کہ روزے کی فرضیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ فرما ایام معدودات، یہ معدود چند دنوں میں ہے، چاند 29 کا ہوگا تو ایامم معدودات، 29 کا نہیں ہوا 30 کا ہوا تو ایامم معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہیں. یا پر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بڑی قیمتی بات، فرمایا تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. یعنی یہ وہ عبادت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کے اندر وہ بنیادی عبادت ہے جو عوارض بشریہ، ظلمات بشریہ اور انسانی بشری تقاضوں سے، وہ چیز جو دل کے آگے ایک دیوار اور اندھیرا بن جاتی ہے اور اللہ کے انوار اور اللہ کے الطاف و عنایات کو دل تک قبولیت کا راستہ نہیں دیتی ہے، اس دبیس پردے کو، اس موٹے پردے کو اور اس نجاست کو، اس اندھیرے کو جو چیز چیر کر اللہ کے شوق اور محبت اور عبادت اور اس کے نور کو دل تک راستہ دیتی ہے، وہ صرف روزہ ہے. روزہ روحانیت کی معراج ہے. فرمایا گیا کہ کثرت روزہ کرنے والا ملہم ہو جاتا ہے، اس پر الہام شروع ہو جاتا ہے، کثرت روزہ کرنے والا صاحب فراست ہو جاتا ہے، انویزیبل چیزیں اس کے سامنے آیا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ روزہ جو ہے وہ روح کی رفتار کو بڑھاتا ہے، جس کو آپ اپنی چھٹی حس کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ تیز ہو جائے، بندے کے سامنے ادراک کا دائرہ وسیع ہو جائے. جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایک تو اس کا دائرہ ہے، لیکن کچھ اور معلومات اضافی جو ایگزسٹ کرتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہنوں کے اندر مضامین اترنا شروع ہو جائے، تو یہ جس کو ہم عربی میں اور قرآن کی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں، یہ اطمینان حاصل ہو جانا اور اس پر خیر کا الہام ہونا شروع ہو جانا، ذوق عبادت کا الہام ہونا شروع ہو جانا، گناہوں سے نفرت ہو جانا، یہ جو کیفیت ہے ان تمام عبادتوں کے اندر، نماز، روزہ، زکات، حج، ان میں صرف روزے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بندے کو ظاہر اور باطن سے فرشتے کے مثل کر دیتا ہے. یہ جو جملہ قرآن نے کہا نا کتب علیکم الصیام، ہم ایسی گزر جاتے ہیں، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلوں پر کیوں فرض کیا گیا، بعد والوں پر، پہلوں پر کیوں فرض کیا گیا اور آپ پر کیوں فرض کیا گیا، روزے کو ہر امت پر کیوں مسلسل رکھا گیا. اس کی وجہ میں نے، اگر آپ اردو میری سمجھ رہے ہیں اور میں سمجھا پا رہا ہوں، تو اس میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشری کثافت کو کاٹ کر اللہ کے انوار اور اس نورانیت کو لینے کے لیے جو دل کی کیفیت کو بیدار کرتی ہے اور اس تمام بلاکیج کو ختم کر کے براہ راست عرش الہی سے بندے کے قلب کا رابطہ جوڑتی ہے، وہ صرف روزہ ہے. کہ اتنی لمبی پرواز بندے کو ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے، گناہ کر کے، بدعملی کر کے، ہماری فکروں میں، ہمارے دھیان میں ایک ایسا روحانی اندھیرا آ جاتا ہے، ایک بادل آ جاتا ہے. جس طرح دیکھیں چاند چمک رہا ہوتا ہے رات کے وقت، تو ہلکی سی ایک بدلی آتی ہے، ایک تو پورا کالا بادل سامنے آ جائے تو نظر ہی کچھ نہ آئے، وہ تو کفر کی مثال ہے. لیکن ایک ہلکی سی بدلی گزرتی ہے، جو چاند کی جو جاذبیت اور اس کی چاندنی ہے، جو دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور طبیعتوں کو شاداب کرتی ہے، اس کو وہ روک دیتی ہے اور پتلی بدلی ہوتی ہے. ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر کوئی چیز چمک رہی ہے، لیکن اس کی چمک نیچے نہیں آ پاتی ہے. ایسے ہی بادل بدلی انسان کے دل پر آتی ہے. قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا. انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس لفظ کو مزید کھولیں گے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہماری نیچر سے تعلق ہے. اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی، مومن کے دل کے اوپر بھی وہ بدلی آتی ہے کہ اسے دین اور اسلام کی نظر تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جو بدلی کھڑی ہے وہ اس کی چمک کو ڈیلیور نہیں ہونے دیتی ہے. اور یہ راستہ براہ راست، جس طرح چاند کی مثال میں نے دی ہے، آپ کو نظر آئے گا آسمان پر کہ کوئی چیز روشن ہے اوپر، لیکن اس کی چاندنی چھن کر نیچے آئے، وہ پتلی بدلی اتنی دبیز ہوتی ہے، اتنی کثیف ہوتی ہے، وہ نیچے نہیں اترنے دیتی ہے اور آپ کی آنکھ کو براہ راست اس نور کے قریب نہیں ہونے دیتی ہے. اسی طرح جو اللہ کے انوار ہیں، جو نیکیوں کا شوق ہے، جو ذوق ایمان ہے، جو شرع صدر ہے، جو ایمان کی لذت ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، وہ جو رب کے عرش سے چمک رہا ہوتا ہے حضور کے فیضان سے، بندے گناہوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر ایک پتلی سی بدلی آ جاتی ہے کہ ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کوئی چمک ہے، لیکن وہ چھن کر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ وہ چھننا چاہتی ہے. وہ دبیز جو بادل نما جو کیفیت ہماری بدعملی کے نظر آتی ہے، ہمارے دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ہم اوپر پہنچ سکے، اور وہ بدلی اس نور کو روک رہی ہوتی ہے. تو جس طرح چاندنی کے آگے وہ بدلی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے انوار اور ہمارے قلب، ہمارے ذوق، ہمارے باطن کے درمیان ہماری بدعملیاں، گناہ ایک باریک بدلی کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. مومن اس لیے ہم رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی چمک رہا ہے. یہ ہمارا ایمان بس اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے صرف ہمیں ایمان کی تصدیق نظر آتی ہے، لیکن اس کا فیضان نظر نہیں آتا. تو علماء نے، صوفیاء نے، اکابر نے لکھا ہے کہ اس بدلی کو کاٹ کر اس عرش الہی کے فیضان کو براہ راست سورج کی روشنی کی طرح لا کر جو دل میں اتارتی ہے، اس کو کاٹنے والی عبادت کا نام روزہ ہے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر بھی اگر فاقے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ جناب کن کن چیزوں پر تصرف کرنے پر اپنا اختیار رکھتے ہیں. جادوگروں کو دیکھیے، جاہل عاملوں کو دیکھیے کہ جناب سالوں سال نہیں کھا رہے ہیں اور کئی کئی دن نہیں کھا رہے ہیں. تو یہ بدن جب کمزور ہوتا ہے تو روح کو رفتار پہنچتی ہے، روح کو گویا کہ رفتار پہنچتی ہے. تو اگر غیر مسلم بھی اس طرز عمل کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی کچھ چیزیں چمک نظر آتی ہے، لیکن وہ چمک شیطانی چمک ہوتی ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اہل ایمان خدا کی تصدیق کے ساتھ، نبی پاک کی شریعت کی اتباع کے ساتھ اور اللہ کے حکم اور اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے جب اس عبادت کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کے حقیقی انوار، جس کو فراست کہتے ہیں، کہ وہ پھر غیب کے معائنہ کرنے میں، ادراک کرنے میں، انویزیبل چیزوں تک اس کی رسائی کرنے کے اندر جو عبادت سب سے بڑا سپورٹ کرتی ہے وہ روزہ ہے. میں کیا کیا بات اس میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، انسان کو روحانیت کے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ انسان صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، باطن کے شوق کا بھی نام ہے، اس کی ایک باطنی زندگی بھی ہے جو یقین سے تعلق رکھتی ہے. یقین چہرے کی صفت نہیں، اندر کی صفت ہے، جو سچائی سے تعلق رکھتی ہے، جو یقین سے تعلق رکھتی ہے، جو شوق سے تعلق رکھتی ہے، جو محبت سے تعلق. تو یہ محبت، شوق، یقین، یہ سب ہمارا انٹرنل سلسلہ ہے. اس چیز کی جلا، جس طرح ہم کھا کر اپنے بدن کو مضبوط کرتے ہیں، تو اندر کے اندر اس بنیادی شعبہ جس کا تعلق یقین اور محبت اور حق کی جستجو اور اس کو پانے کا ہے، تو ایسی کون سی غذا اس کو پہنچائی جائے کہ وہ اتنی توانا ہو جائے کہ اپنے مقصود تک وہ اپروچ کر سکے. تو اندر باطن کی غذا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ روزہ ہے. اس لیے صوفیہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ عمل رہا ہے اللہ کے ولیوں کا. اب دیکھیں حضور سید عالم کا عمل مبارک کہ حضور نے آخری عمر شریف کے اندر گویا کہ سلات آپ نے سوم وصال رکھے، ایک دفعہ سحری کر لی ہے، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، پھر جا کے افطاری کی. کئی کئی دن ایک سحری سے چل رہے ہیں یا سوم وصال جوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہماری عقلوں کے قریب آ کر حضور نے صرف اشارہ دیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کو جانتا ہے. آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ باتیں کیجئے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میں کیا اپروچ کروں گا اس سے. لیکن آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں اس فیلڈ کا اشارہ دیں گے تو آپ کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کیا بات کر دی آپ نے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا. تو روحانیت سے جو تعلق رکھتے ہیں اور حقیقت اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے. بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ بھی روزہ حضور نے آخری عمر شریف میں رکھا ہے. جب بدن خوراک کو چاہتا ہے، کوئی توانا چیز کو چاہتا ہے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو امام الانبیاء ہیں اور سید الاولیاء ہیں، سید المحبوبین ہیں، تو حضور سید عالم تو جس پر ایک نظر ڈال دیں تو وہ مقام احسان پر پہنچتا ہے اور ولایت کے منتہا پر پہنچ جاتا ہے. جیسے صحابہ اکرام پر ایک نظر ڈالی تو ان کو نیت میں اتنا مخلص کر دیا کہ وہ آدھی مٹھی جو بھی دیں تو اس کا اجر سونے کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، حالانکہ سونے کا پہاڑ زیادہ ہوتا ہے، مٹھی جو کم ہوتی ہے. تو فرمایا عمل سے نیکی نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے، اور نیت کو پاک کرنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی رہے، غیر کی طرف نہ جائے. تو حضور کی ایک نظر صحابی کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ اندر سے اس قدر مخلص ہو جاتا ہے اور اس کلمے کا واقعی میں مصداق ہو جاتا ہے کہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں ہے. خدا کی طرف دھیان جتنا جائے گا نیکی بڑھتی چلی جائے گی، بندے کی طرف جتنا جائے گا عمل تو بہت بڑا ہوگا لیکن نیکی کم ہوتی چلی جائے گی، عمل تھوڑا ہوگا دھیان اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو وہ چھوٹی سی نیکی بڑھتی چلی جائے گی. تو صحابی وہ ہیں جن کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم انفقا مثل احد ذهبا, میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کریں, خود کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں, پہاڑ بھی بڑا سونا بھی قیمتی. اور فرمایا کہ ما بلغ مد احدہم او نصیفہ, اور میرا صحابی آدھی مٹھی جو لے کر آ جائے تو وہ آدھی مٹھی جو, جو دکھنے میں مقدار میں کم ہے, دکھنے میں سونے کے مقابلے میں سستا ہے, دکھنے میں پہاڑ کے مقابلے میں کم ہے, لیکن حضور فرماتے وہ آدھی مٹھی جو کا مقابلہ تمہارا سونا اور وہ بھی پہاڑ کے مقابلے پر نیکی میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ عمل تمہارا بڑا ہے, بظاہر اس کا کم ہے, اجر اس کو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ نیت مخلص ہے. یعنی جب وہ تھوڑا بھی کام کرتا ہے تو 100% اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے, تم جب کرتے ہو تو تمہارا دھیان اپنی ذات کی طرف, اپنی دکھاوے کی طرف, معاملات کی طرف ہوتا ہے. تو صحابی بھی تو ہماری طرح انسان ہے, وہ نیکی میں ایسا مخلص کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں اس کا کمال نہیں ہوتا, نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہوتا. حضور ایک نظر ڈالتے ہیں تو بندہ مقام احسان پر پہنچتا ہے. تو اندازہ لگائیے مقام احسان سب سے بڑا مقام ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا, اپنا دھیان یوں رکھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. فرمایا اس پر نہیں تو دھیان پھر یوں رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے, یعنی تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی انسان کا گزرنا ہو, اور خدا تجھے دیکھ رہا ہے اس وقت بھی کسی انسان کا گزرنا ہو, یہ تو مقام احسان ہے. حضور جس پر نظر ڈال دیں, صرف ایک نظر میں وہ صحابی مقام احسان پر پہنچے تو حضور کے مقام کا کون اندازہ لگا سکے؟ وہ کہنا کوئی حد ہے ان کے حدود کی؟ صرف بشر کہہ کر گزر جاتے, یہاں مقام دیکھو کہ ایک نظر ڈال دیں تو جناب اس کو مقام احسان پر پہنچا دیں. حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہو تو صحابہ تو ہماری طرح انسان تھے, لیکن ان کو عظمت و شان میں ہم سے بلند کس نے کیا؟ نگاہ مصطفیٰ نے کیا. نمازیں وہ وہی پڑھ رہے تھے جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں, روزے وہ وہی رکھ رہے تھے, وہ کوئی شوال کی طرف نہیں کہتے فرض, وہ رمضان ہی کو فرض کہتے تھے اور وہ روزے رکھتے تھے, وہ بھی پانچ وقت کی فرض نماز ہی پڑھتے تھے, لیکن ساری عبادتیں پوری پوری ہم وہی کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کے راہ کی گویا کہ ان کے سواریوں کے سموں کی دھول پر بھی نہیں پہنچ سکتے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے. تو یہ مقام ان کا کس طور بڑھ رہا ہے؟ تو فرما ان عبادتوں کی وجہ سے نہیں, ان عبادتوں پر جو اجر بڑھ رہا ہے وہ صحبت مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ. ہمارے پیر حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کی گفتگو یہاں پر کی ہے. فرمایا صحبت رسول بندے کو اس مقام پر پہنچاتی ہے. حضور کی گیدرنگ, کہتے ہیں جناب یہ جنرل صاحب کی خدمت میں بیٹھتے ہیں, یہ جج صاحب کی خدمت میں بیٹھتے ہیں, یہ جناب وزیر اعظم کی خدمت, لوگ اس کو روب سے دیکھتے ہیں, اچھا اتنے بڑوں کی خدمت میں؟ میں نے کہا جو حضور کی خدمت میں بیٹھا ہو. تو یہ جو صحبت رسول ہے, صحبت حضور کے ساتھ بیٹھنا, ہمارے پیر سرکار امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بیٹھنا ہے یہ اتنا بڑا کمال ہے اور اتنی بڑی عظمت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحبت کی وجہ سے اس کا ایمان, ایمان بالغیب سے نکل کر ایمان مشاہدہ پر ہو جاتا ہے. فرمایا صحابہ نے حضور کی صحبت پا کر, ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا, ہم نے تو معجزات نہیں دیکھے, ہم نے تو وہی نہیں دیکھے, ہم نے ان تمام باتوں کو بن دیکھے مانا ہے. صحابہ کا ایمان ایمان مشاہدہ تھا, انہوں نے دیکھ کر مانا, تو ان کا ایمان مقام مشاہدہ پر پہنچا ہوا ہے. صحبت رسول, اگر آپ اپنے دماغ کو کام لے رہے ہوں گے تو میں بہت بزرگ بات کر رہا ہوں, صحبت رسول کی وجہ سے ان کا اجر و مقام اتنا بڑھ گیا کہ شیخ ہمارے پیر فرماتے ہیں, امام ربانی فرماتے ہیں کہ اویسے کرنی کی ساری نیکیاں جو سید التابعین ہیں, امام الاولیاء ہیں, خواجہ اویسے کرنی کی ساری نیکیاں, عمر بن عبدالعزیز جیسے اللہ ولی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہو اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا ایک طرف ہو. فرمایا ان کی ساری نیکیاں, حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی خطا پھر بھی زیادہ اجر رکھتی ہے, اس لیے کہ وہ صحبت رسول پائے ہوئے ہیں. میں نے یہاں جناب معاویہ کا ذکر کیا, مولا علی کا نہیں کیا, میں نے صدیق اکبر کا نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں اس درجے کے اندر یہ ذکر کیا. اور ایک بات سرکار امام ربانی نے بڑی کمال کی لکھی ہے, فرمایا دیکھو اویسے کرنی حضور کے دور میں تھے, وہ یمن میں موجود تھے اور سرکار مدینے میں تھے, وہ اپنی والدہ کی خدمت میں تھے, توجہ کیجئے گا, وہ اپنی والدہ کی خدمت میں تھے اور حضور کا وہی زمانہ تھا اور وہ حضور سے ملنے نہیں آئے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں سرکار امام ربانی رحمت اللہ علیہ, فرمایا ادراک نہ کر پائے ویسے کرنی کہ کہاں صحبت رسول اور کہاں ماں کی خدمت.
فرما اگر ان کا اندازہ ہو جاتا کہ صحبت رسول ولایت میں کس مقام پر لے جاتی ہے تو ایسی ماں کیا کئی ایسی حاجتوں کو چھوڑ کر وہ حضور کے دربار میں پہنچ جاتی. تو صحابی پر بک بک کرنے والا خود اندر سے کتنا غلیظ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرف کیا پا رہا ہے. اور جو اس میں نے پہلے کہا جو جس فیلڈ کا ہوگا وہ مقام کو سمجھے گا, تو جو مقام روحانیت والے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام بزرگ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل پر نیکی کا اتنا اثر ہوتا ہے, تو جو امام الانبیاء کے سامنے بیٹھا ہوگا وہ نیکی کے شوق میں کس مقام پر پہنچا ہوگا, اسی کو مقام احسان کہتے ہیں. فرمایا ایک نظر میں اس کو مقام احسان پر پہنچائے, اللہ ہمارے دلوں کو کھولے شوق کے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. تو فرمایا کتب علیکم الصیام, اس کی تشریح ہوتی رہتی لیکن کبھی اس جہت سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من, تم سے پہلے بھی, یعنی رب سے رشتہ جوڑنے کا واحد ذریعہ روزہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ بندہ رب کے قریب نمازوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, لیکن اس قرب کے اندر جو بندے کے اندر شوق کی تیزی کو جو پیدا کرتا ہے نا, وہ روزہ پیدا کرتا ہے. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک گزر رہا تھا, اللہ ہمیں کبر اور حسد اور دکھاوے سے بچائے کیونکہ یہ بہت خطرناک اندھیرا ہے, اپنے لیے داد و تحسین جیسی غلاظت سے بچائے کہ یہ بہت بڑا پردہ ہے جو بندے کے اندر سے عبادت کے ذوق کو ختم کرتا ہے. ہم سب مٹی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اصل جو ہے وہ اللہ کا نام ہے, اس کے حبیب کا نام, اس طرف توجہ کر کے بندہ کام کرے. توجہ ادھر رہ جائے تو پھر مٹی بھی بندے کے بدن کو نہیں کھاتی. سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ آپ نے مسلسل سو میں وصال رکھا, ایک دن سحری فرمائی, اس کے بعد پھر افطاری نہیں کی, پھر سحری نہیں کی, پھر افطاری نہیں کی, پھر سحری نہیں کی, پھر افطاری, پھر سحری, پھر جا کے افطاری کی. کبھی نو نو دن ہو جاتے ہیں, کبھی گیارہ گیارہ دن ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ سترہ دن کا بھی قول ہے کہ مسلسل ایک ہی سحری پر گزارا ہو رہا ہے. صحابہ متعجب ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا, جبکہ جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو صحابہ حضور کا کوئی عمل نہیں چھوڑتے. سرکار کے اشارے پر جو وہ اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں تو یہ عمل نہیں. حضور کے سامنے آیا تو چہرے پیلے ہو گئے تھے, کمزوریاں اور نکاہت چہرے پر تھی. حضور نے فرمایا تمہارے چہروں پر یہ کمزوریاں کیوں ہیں, یہ پیلا پن کیوں نہیں ہے؟ کہ لیکن حضور ہم آپ کی نقل کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میری ہیت کے نہیں ہو, تمہاری وہ روحانیت نہیں جہاں میری پرواز ہے, اور تم میرے مثل نہیں ہو. تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا پیتا نہیں ہوں؟ فرما ربی یطعمنی و یسقین, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کہاں کھلاتا ہے, ہم نے تو دیکھا کہ نہیں کھا رہے ہیں آپ, پھر پلاتا کیا ہے؟ فرما یہ ہے وہ روزہ جو اندر کی جلا اور غذا کو پہنچاتا ہے, جس کے بعد بدن خود مثلے روح کے اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی غذا بھی ہو. تو فرمایا حضور سید عالم نے جو یہ جملہ فرمایا کہ میں رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, یعنی روح کی وہ پرواز ہے جو رب کے مشاہدے اور اس کے شوق کو پاتی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے عام الفاظ بولا, کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے, یعنی کھلانا پلانے کا لفظ ہماری عقل کے مطابق بولا ہے, لیکن وہ روح کے ذریعے جو تسکین پرواز دیدار اور مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو حضور نے یہاں ذکر کیا. اس کو بھی آپ دیکھیں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل, روزہ کتنی عظمت والی عبادت. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, جو حضور کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ مقام احسان پر پہنچتا ہے, اور حضور جو خود خدا کو دیکھ لیں, آپ دیکھیے. یہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میرے ذہن میں دھیان آیا اس جملے کہ صحابہ کرام, اب اس جملے کو اگر پیچھے رب سے, وقت ختم ہو گیا ہے, پیچھے رب سے دیکھیں, رب سے دیکھیں, تعلق سے دیکھیں, تو صحابہ ہماری طرح انسان تھے, ظاہراً عرض کر رہا ہوں ظاہراً, لیکن مقام معراج تقویٰ اور روحانیت میں وہاں پہنچا دیا کہ علامہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاذ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی, ابھی میں نے حضرت امام ربانی کا جو قول پیش کیا ہے, حضرت سید التابعین اویس قرنی رضی اللہ عنہ, لوگ حضرت اویس قرنی کے ذکر میں سر جھکا دیتے ہیں, پلکیں جھکاتے ہیں, خواجہ اویس قرنی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ خواجہ کی ساری نیکیاں جس کے قدموں پر آ کر قربان ہو رہی ہے, جبکہ لفظ موجود ہے کہ تراب فی انف معاویہ, یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ کے اندر, فرمایا تراب فی انف معاویہ افضل من عمر بن العزیز. فرمایا وہ عمر بن عبدالعزیز جو امام الاولیاء ہے ان کی ساری نیکی سے زیادہ افضل وہ پاکیزہ چیز ہے جو حضرت معاویہ کی ناک پر آ کر لگی تھی جب وہ حضور کے ساتھ چل. فرمایا وہ مٹی جو حضرت معاویہ کی ناک پر لگ رہی ہے, فرمایا تراب فی انف معاویہ, یہ بھی الفاظ, تراب فی انف معاویہ افضل من عمر بن العزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری نیکیاں, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی جو حضور سید عالم کے ساتھ موجود رہے. اس میں کوئی ہمیں تانا نہ دے, اگر سننی ہے تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے, یہ امیر مومنین فی الحدیث کا قول ہے البدایہ کے اندر. فرمایا ان کی ناک پر جو غبار لگا ہے وہ بھی اس سے افضل ہے. مسند عشرہ مبشرہ میں امام احمد نے یہ کلمات نقل کیے ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کروں, یہ میرے سامنے مسلم امام احمد ہے. حضرت سعید بن زید, سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, امام احمد نے جو مسند کو جمع کیا اس میں سارے صحابہ کی مسند لائے, مسند ابو بکر, حضرت مسند عمر, مسند عثمان, مسند علی, مسند کوفیین, مسند شامیین, تو یہ ساری مسانید نے میں جمع کر کے آپ نے پورا ایک ذخیرہ حدیث جمع کیا ہے مسند امام احمد, جن کے شہزادے حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں, اور پھر وہ سند چلتی ہے. تو اس میں مسند عشرہ مبشرہ جہاں 10 صحابہ ہیں, 4 تو خلفاء راشدین ہو گئے, 6 جو اگلے ہیں ان کی جو ان کی سند سے جو سرکار علی صلاۃ السلام سے براہ راست صحیح احادیث لائے ہیں, اس میں حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے, ان کا ایک قول کا ایک ہی جملہ فرماتا ہوں, وہ عرض کرتا ہوں, فرما قال واللہ لمشہد شہیدہ رجل یغیر فیہ وجہ مع رسول اللہ افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام. فرمایا کہ خدا کی قسم جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حالت ایمان میں سفر کیا اور حضور کے ساتھ چلنے میں راستے کے غبار اور مٹی اڑنے سے اس کا چہرہ غبار آلود ہوا, تو حضور کے ساتھ چلنے میں جو غبار اس صحابی کے چہرے پر لگا, صحابی نہیں وہ غبار حضور کے ساتھ چلنے میں جو صحابی کے چہرے پر لگا, یہ حدیث شریف بالکل صحیح ہے. فرمایا یغیر فیہ وجہ مع رسول اللہ افضل من عمل احدکم, قیامت تک کے ولیوں کے عمل سے وہ مٹی افضل ہے. فرمایا ولو عمر عمر نوح علیہ السلام, چاہے اس امت میں کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر مل جائے 950 سال, وہ عبادت کرتا رہے اس نیکی پر نہیں پہنچے گا جو صحابی کے چہرے پر رسول اللہ کی سنگت میں لگنے والی مٹی کو جو شرف عطا ہو رہا ہے. کوئی حد ہے ان کے حدود کی, ان کے حضور کے غلاموں کی شان آپ دیکھیں. تو جب سرکار ایک توجہ فرما کر مقام احسان پر پہنچا دیتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی مقام روحانیت اور قرب کا نہیں ہے, تو جو حضور کو دیکھ کر اس مقام پر پہنچتا ہے تو جو اصل الاصول ہے اللہ رب العالمین کی ذات, اور جب معراج کی رات بے حجاب جب اپنے رب کو دیکھا تو سرکار کی روحانیت اور ایمان مشاہدہ, اور ایمان مشاہدہ کے مقابلے پر کون پہنچ سکتا ہے, اس مرتبے پر کون آ سکتا ہے. اس لیے سارے انبیاء کی تصدیق اور حضور کی تصدیق میں یہی عظیم ترین بلندی ہے. فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بندوں کی طبیعتوں کی طاقت بساط اور کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے قدرت نے بڑا کرم کیا, سب سے پہلے نماز کو فرض کیا تاکہ بدن, پہلے جو 13 سال مکے کے اندر گزرے ہیں فرضیت نہیں اتری ہے, صرف عقیدے کی پختگی, بس توحید رسالت آخر ہے, توحید رسالت آخر ہے, توحید یہ 13 سال مکی کے اندر صرف عقیدے پر باس, بس تمہارا وظیفہ کیا ہے, توحید مضبوط کرو, اللہ پر یقین مضبوط کرو, رسول اللہ کی اطاعت اور سنگت اور ایمان پر یقین مضبوط, آخرت پر. 13 سال تک صحابہ کرام کے عقیدے کی تربیت ہوئی, اور جیسے ہجرت کر کے حضور سید عالم مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں, شب معراج نماز مل رہی ہے, سب سے پہلے نماز کی فرضیت باقاعدہ بصورت عبادت آئی کہ بدن, اور آسان عبادت آئی کہ جس میں بدن جو ہے وہ رب کے حضور حاضر ہو جائے. جب بندہ اس پر تیار ہوا تو پھر اس سے تھوڑے سخت عبادت کی طرف آیا کہ کمایا تو نے کہاں کا, پھر تو زکات ادا کر. جان کو پیش کرنے پر جب بندہ تیار ہو گیا تو اب اس کو کہا گیا کہ جناب اب مال بھی رب کے لیے دے, اپنے لیے بھی رکھ, اور جو دے کر تو نے رکھا ہے نا وہ بھی وہ ہے جو تجھے قبر و حشر میں, وہ مال ہی دائمی ہو گیا ہے. زکات ادا کر کے تو نے جو مصارف ہے اس کو دینے کے بعد جو مال تیرے پاس بچ گیا اس سے تو نے کھایا پیا یا رکھا جو کیا, یہ مال خود تیرا ایک عمل بن گیا جو قبر میں تیرے ساتھ معاونت کرے گا, یعنی دگنا در دگنا ہوتا چلا گیا. اب مال جمع کرنا جائز ہے, اگر زکات دیے بغیر مال جمع کرے گا تو قرآن نے کہا یہ کنز ہے, یہی سونا سانپ بن کر قبر میں آ جائے گا. اور اگر زکوٰۃ ادا کر دیا، صدقہ فطر ادا کر دیا، اپنے غریب رشتہ داروں کا سب سے پہلے خیال رکھا اور پھر اور لوگوں کا رکھا، اور اپنا مال، ظاہر سی بات ہے بندہ کتنا دیتا ہے، لاکھ میں سے 10,000 15,000 دے گا، 80 زیادہ یعنی 70-80% تو اپنے لیے بچا کر رکھتا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 40واں حصہ بندہ دیتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ تو اس کے پاس بچ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا حق دیتا ہے تو اس کا دنیاوی بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، قدر دنیاوی بینیفٹ ملتا ہے، اور اس کے بعد یہی مال زکوٰۃ نہیں دیا تھا تو قبر کے اندر سانپ بن رہا تھا، اور اس کو اس سونے کو پگھلا کر اس کے بدن پر داغا جا رہا تھا، اب جس کی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر دیا ہے تو اب وہی مال قبر کے اندر، اب اسے کسی اور لکھائی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس کے لیے جنت کا قالین بن رہا ہے، یہی اس کے لیے سکون کا بات بن رہی. تو فرمایا پہلی چیز جو اللہ رب العالمین جل والا کی جانب سے فرض کی گئی وہ نماز تھی، اور دوسرا پھر مال پیش کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، اور تیسرے درجے کے اندر روزہ لایا گیا جو زکوٰۃ سے زیادہ شدید عبادت ہے، کہ جس میں بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. تو یہ ترتیب کے ساتھ میں نے صرف اسی جملے پر تھوڑی اپنے اور آپ کے اندر جو بزرگوں نے لکھا ہے ایک روحانیت اور شوق کو بھڑکانے کے لیے میں نے عام طرز سے ہٹ کر اس طرف گفتگو کرنا چاہیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کیوں کہا گیا ہے اور اس میں کتنی روحانیت ہے اور کس قدر جاذبیت ہے. روزے کی تعریف سن لیجیے اور اس پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم آگے چل کر انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن ہمیں عوامی روزے سے نکل کر آگے بڑھنا چاہیے. خاص کیوں عوامی روزہ کیا ہے جناب؟ عوامی روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مختصر یہ جب سحری بند ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جہاں افطار کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس دوران کھانے پینے اور شادی شدہ ہے اگر وہ ہے تو عمل تزویج سے آمدن خود کو اللہ کی رضا کے لیے روک کر رکھنا، یہ ہے روزہ. تین چیزوں سے خود کو رونا، کھانا پینا اور شادی شدہ ہے تو عمل تزویج سے خود کو روک کے رکھنا، بنیت عبادت جان بوجھ کر قصدن خود کو ارادتن روک کے رکھنا، یہ ہے روزہ. لیکن اس کے علاوہ اگر بندہ بک بک کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، غیبتیں کرتا رہے تو یہ محض روزہ ہے. اور خواص کا روزہ کیا ہے؟ خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور عمل تزویج کے ساتھ گویا کہ ارادتاً قصدن اللہ کی عبادت کے لیے وہ خود کو روک کے رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنی زبانوں کو بھی روک کے رکھتے ہیں، فضول گوئی سے، ان باتوں سے جس کو رب پسند نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو بھی روک کے رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو بھی روک کے رکھتے ہیں، ایسی حرکت، یہ خواص کا روزہ ہے. اور خواص الخواص کا کیا روزہ ہے؟ کہ پھر وہ اپنے آپ کو عبادت ہی کی طرف لگا دیتے ہیں، جو وقت ہوا اس کو بنا لیتے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں اٹھوں گا، سوؤں گا، نمازیں اپنی مکمل چل رہی ہیں، نمازوں کے درمیان مجھے جو وقت مل گیا ہے میں جو آرام کا وقت اس میں آرام کروں گا، اٹھ جاؤں گا تو اس قرآن کی تفسیر کو پڑھوں گا، یہ تلاوت قرآن کروں گا، اور پورا وقت وہ مثل فرشتے کے ہو جاتا ہے. جیسے اعتکاف میں 10 دن بندہ آتا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر صرف مسجد کے اندر آ جاتا ہے، تو مثل تو یہ خواص الخواص کا. آج میں نے ایک جاہل کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رات کے وقت اگر کرکٹ بھی کھیل لیا جائے تو حرج نہیں ہے. میں نے کہا مولوی ہیں آپ، عوام کو یہ سکھا رہے ہیں، آپ اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بچے یہاں سے اٹھ کر رات کو جناب جو ہے کہ وہ کرکٹیں کھیلیں. تو میں نے کہا اگر آج اس کی اجازت دیں گے تو کل دوسری چیز کا دروازہ کھلے گا. اس عوام کو نیچے انعام اور جانوروں کی سطح پر نہ لے جاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اوپر لاؤ کہ بیٹا یہ تو سارے فضول کام ہے، یہ مہینہ تو عبادت کا تھا، آرام کرو، تلاوت قرآن کرو، تسبیح تحلیل کرو، اپنے درجے کو اوپر بڑھاؤ. عوام کی سطح پر رہو گے تو نیچے گر جاؤ گے. آپ کو چاہیے کہ روحانیت میں اوپر کی طرف آئیں کہ جتنا ڈیوریشن وقت گزرے گا کوئی فضول کام، ہاں دنیاوی کام میرا ہے، کاروبار، لین دین، ضروری میسیجز وغیرہ ہے، اس چیز تک میں اپروچ رکھوں گا، اس کے علاوہ میرا سارا وقت یا تو نوافل میں گزرے گا، یا اذکار میں گزرے گا، یا تلاوت قرآن میں گزرے گا، یا علم کو سمجھ، اب تک میں قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتا تھا تو لہٰذا میں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن درست کروں گا. یہ جو میں رات کو شور شرابہ کر رہا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں گا قرآن کو سیکھوں گا. مسائل نہیں آتا میں مسائل کو سیکھوں گا، جو پریشانیاں مجھ پر آ گئی تو قرآن کے اندر جو وظائف اور اوراد ہیں اس کو میں سیکھوں گا. یہ چیزوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کی راتیں بھی رمضان ہیں، یہ نہیں کہ افطاری کرنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد روزے کا ڈیوریشن ختم ہوا ہے، رمضان نہیں ختم ہوا. یہ دھڑام چوکڑیاں جو تم رمضان کے اندر مولوی بن کر اس کی اجازت دے رہے ہو تو اپنے 40 دن کے چلے کے لیے تو نوجوان کو گھسیٹنے کے چکر میں یہ باتیں کر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے کہ یہ تبلیغ کا انداز ہوتا ہے کہ اس کو ایسے سوشل میڈیا پر میں نے کلپ دیکھا اس جاہل مفتی کا، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر رات کو کرکٹ بھی کھیل لیا جائے تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے. یہ اچھا طریقہ ہے؟ یہ نوجوانوں کو یہ ترغیب دلائی جائے گی، رمضان کا یہ تقاضا ہے. ممنوع حرام اور جائز ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تربیت اور تقوی کا مہینہ ہے. ہر اس چیز سے روکا جائے گا جس سے تقوی ختم ہو رہا ہو، اور ہر اس چیز کے قریب لایا جائے گا جس میں تقوی بلند ہو رہا ہو. تو رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، یہ قرآن کا ٹائم ہے، یہ علم دین کا ٹائم ہے. جو وقت بچ گیا ہے یہ اپنے آپ کے اندر روحانیت کو اتارنے کا ٹائم ہے. اپنا اسکیجول اور اپنا مکمل گویا کہ ایک کیلنڈر بنا لیا جائے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد اگر آرام کرنا ہے تو پھر اتنے دیر تک آرام کرنا ہے، چلو ظہر تک آرام کر لیا، ظہر کی نماز ادا کر دی، ظہر کے بعد میں نے اپنا قرآن سیکھنا ہے، تلاوت قرآن ایک پارا کم سے کم پڑھ لینا ہے، اس کی تفسیر پڑھ لینا ہے، چند آیات پڑھنی ہے کنزل ایمان شریف سے، اس کا ترجمہ دیکھ کر، اس کا حاشیہ دیکھ کر اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا ہے. ایک مہینہ قرآن کو دے دیں اور ایک مہینہ رمضان کو دے دیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں آیا اس سے غصہ آنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. تو جب ذہن تقوی والا بن جائے گا تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. تو اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تمہیں یہ دیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ رب العالمین جل والا اس مہینے کی حرمت و قدر کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، جیسا رب چاہتا ہے اللہ رب العالمین جل والا اس کے موافق اپنے فضل خاص سے ہماری طبیعتوں کو عبادت کے ذوق کی طرف راغب کرے. اور شوق عبادت اللہ تعالی، شوق عبادت، نماز آہستہ آہستہ پڑھنی ہے. دل اگر کہے کہ جناب جلدی پڑھ تو پھر تھوڑا اور لیٹ کریں آپ، تین دفعہ سبحان اللہ تو کم سے کم سبحان اللہ عظیم مکمل طور پر آپ نے رکوع کے اندر کہنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے تمہیں خود پتا چلے گا، نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی نہ کسی شہد کی، خود یہ نماز خود آپ کو بتا دے گی، یہ روزہ خود بتا دے گا کہ ذہنوں میں سکون کیسے صلاحیت کرتا ہے. اللہ ہمیں عبادت میں ٹھہراؤ، تسکین اور اس کی جاذبیت عطا فرمائے. اور دعا کیجئے گناہوں سے اللہ ہمیں کامل نفرت عطا، بالخصوص اندھیرے میں کرنے والے گناہ، تنہائی میں کمرے میں کرنے والے گناہ، اللہ رب العالمین ان غلیظ عادات سے ہمارے سینوں کو، ہماری فکروں کو اور ہماری نگاہوں کو پاک فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.